منگل 10 جون کے سیربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے. کل کے زائرین، آج کی لاشیں، آج کا پاکستان، مگر کل کیا ہوگا؟
اپنے ہمسائے کے گھر میں آگ لگا کر خوش نہیں رہ سکتے. ابھی تو یہ ہیٹ آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے یہ آگ بھی آپ کی طرف آ جائے.
تفصیل ذرا دیر بعد. پہلے عالمی خبریں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے سرحدی علاقے تفتان میں خودکش حملوں اور فائرنگ میں ہلاک 21 زائرین کی لاشوں کی خیبر پختونخوا کے علاقے کوہاٹ کے مضافات اور قبائلی علاقے اورکزئی ایجنسی میں آج تدفین کر دی گئی ہے. اس حملے میں 10 خواتین سمیت 24 افراد ہلاک ہوئے ہیں. کوہاٹ سے نامہ نگار عزیز اللہ خان.
کوہاٹ کے مضافات میں علیزئی میں 3 اور مرئی پیام میں 6 میتوں کی تدفین کی گئی. میٹھا خان اور قبائلی علاقے اور اورکزئی ایجنسی کے مختلف مقامات پر بھی آج جنازے اٹھائے گئے تو علاقے میں ہر آنکھ اشکبار تھی. یہ میتیں کل رات دیر سے کوئٹہ سے آبائی علاقوں میں پہنچی تھیں. ان میتوں کی تدفین کے اوقات کے دوران علاقے میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے اور کوہاٹ سے ان علاقوں کو جانے والی ٹریفک دیگر راستوں پر منتقل کر دی گئی تھی.
بلوچستان کے ایران سے متصل سرحدی شہر تفتان میں شیعہ زائرین پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کوئٹہ یکجہتی کونسل، شیعہ علماء کونسل اور ہزارہ قومی جرگہ نے اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. ان تنظیموں کے رہنماؤں نے آج کوئٹہ میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی. پاکستان کی فوج کے محکمہ تعلقات عامہ ISPR نے دعویٰ کیا ہے کہ پاک افغان سرحد کے قریب وادی تیرہ میں فضائی بمباری کی گئی ہے جس میں 25 شدت پسند ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے اسی سال مارچ میں سندھ کی صوبائی حکومت کو کراچی میں پرانے ہوائی اڈے پر شدت پسندوں کے ممکنہ حملوں کے بارے میں ایک سیکیورٹی الرٹ جاری کیا تھا. آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اس سیکیورٹی الرٹ میں اسی جگہ کا ذکر کیا گیا تھا جہاں سے شدت پسندوں نے اتوار کو حملہ کیا. مصر کے نئے صدر عبد الفتح السیسی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر نے جنسی حملوں کو روکنے کے لیے کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے. تابندہ کوکب.
مصر کے صدر کی جانب سے یہ احکامات ایک مبینہ ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد دیے گئے ہیں جس میں ایک خاتون کو تحریر چوک قاہرہ میں تشدد کا سامنا کرتے اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتے دکھایا گیا ہے. ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر السیسی نے وزیر داخلہ کو کہا ہے کہ وہ نئے قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. اس قانون میں پہلی دفعہ جنسی طور پر ہراساں کرنے کو ایک جرم قرار دیا گیا ہے.
امریکہ میں فوجی ذرائع نے افغانستان میں اپنے 5 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ 5 امریکی اور 2 افغانی فوجی فرینڈلی فائر میں ہلاک ہو گئے ہیں. یہ واقعہ پیر کو ایک مشترکہ آپریشن کے دوران پیش آیا. تازہ اطلاعات ہیں کہ افغانستان کے صوبہ غزنی میں سفر کرنے والے 35 سے زیادہ اساتذہ کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا ہے. قندھار یونیورسٹی کے یہ اساتذہ کابل کی جانب سفر کر رہے تھے. عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل میں شدت پسندوں کے قبضے کے بعد وزیر اعظم نے پارلیمنٹ سے درخواست کی ہے کہ وہاں ایمرجنسی نافذ کی جائے. حکام کا کہنا ہے کہ قبضہ کرنے والے شدت پسندوں کا تعلق القاعدہ کی ایک شاخ سے ہو سکتا ہے جنہوں نے مقامی جیل سے سینکڑوں ساتھیوں کو رہا کرایا اور مقامی ہوائی اڈے پر بھی قبضہ کر لیا. پیر کو انہی شدت پسندوں نے صوبائی حکومت کے صدر دفتر سمیت شہر کی دیگر اہم عمارتوں کا قبضہ بھی حاصل کر لیا تھا. برطانیہ کے شہر لندن میں آج سے 4 روزہ سربراہی کانفرنس کا آغاز ہو گیا ہے جس میں دوران جنگ جنسی تشدد کو ختم کرنے جیسا موضوع زیر بحث ہے. اس کانفرنس کی میزبانی کے فرائض برطانوی خارجہ سیکرٹری ولیم ہیگ اور مشہور اداکارہ اور اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی اینجلینا جولی کر رہی ہیں. چین کے دارالحکومت بیجنگ میں حکام نے اپنے شہریوں کے رویے میں بہتری کے لیے ایک جاری مہم کو نئے سرے سے شروع کیا ہے. اس مہم کا مقصد شہریوں میں سگریٹ نوشی، قطار میں اپنی باری کا انتظار نہ کرنا اور شراب پی کر گاڑی چلانے جیسی عادتوں میں بہتری لانا ہے. یہ مہم سن 2008 میں بیجنگ اور اولمپک سے پہلے بھی شروع کی گئی تھی، تاہم اس سال ایشیا پیسیفک سربراہی اجلاس سے قبل ایک بار پھر اس مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے. برطانیہ میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ روزانہ ایک ٹماٹر کھانے سے دل کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. امبر شمسی.
ان افراد کو ٹماٹر میں شامل اجزاء پر مشتمل ایک گولی کے مقابلے میں ایک ڈمی گولی دی گئی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ٹماٹر میں شامل اجزاء کینسر اور دل کی بیماریوں کو دور بھگانے میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تحقیق میں دیکھنے میں آیا کہ ٹماٹر والی گولی سے شریانوں میں خون کی روانی بہتر ہوئی، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگے ہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ریپ کوئی جان بوجھ کر نہیں کرتا، غلطی ہو جاتی ہے، تو کیا ریپ کے لیے پھانسی کی سزا دیں گے آپ؟ یہ الفاظ ہیں بھارتی ریاست چھتیس گڑھ کے وزیر داخلہ ڈاکٹر رمن سنگھ کے، اور پروگرام کے شروع میں ہی ان کا ذکر میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ان کے سنہرے شبد اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کہانی ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ ریپ کا استعمال بطور ایک ہتھیار کے ہمارے آج کے پروگرام کی بڑی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ تھوڑا آگے چل کر، آج دوپہر کے قریب کراچی میں شدت پسندوں نے ایک اور حملے کی کوشش کی، کچھ دیر زبردست فائرنگ ہوئی، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی۔ ان دونوں وارداتوں کی تفصیل بھی تھوڑی دیر بعد۔ پہلے آج کی بڑی کہانی اور پاکستان کی ایک بہت بڑی ٹراجڈی۔ اتوار کی رات بلوچستان کے سرحدی علاقے تافتان میں خودکش حملوں میں اور فائرنگ میں کم از کم 24 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں 10 خواتین بھی شامل تھیں۔ آج ان میں سے 21 زائرین کی تدفین ہوئی، کچھ کو کوہاٹ میں دفنایا گیا اور کچھ کو اورکزئی ایجنسی میں۔ یہ لوگ 1.5 ماہ قبل زیارت کے لیے ایران گئے، لیکن واپسی پر مذہبی شدت پسندوں کا نشانہ بن گئے۔ عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
تپتی دھوپ میں مقبول حسین گریباں چاک کیے اپنے چھوٹے بھائی شیعہ ذاکر اقبال حسین کے جنازے میں ماتم کر رہے تھے۔ کل رات دیر سے 21 میتیں خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ کے قریب واقع دیہات اور قبائلی علاقے اورکزئی ایجنسی پہنچیں۔ مقبول حسین نے کہا کہ ان کا بھائی کوئی 300 زائرین کے ہمراہ 4 بسوں میں 1.5 ماہ پہلے ایران اور عراق زیارات کے لیے گئے تھے، واپسی پر پاکستان کے شہر تفتان میں ان پر حملہ کر دیا گیا۔
لوگ انہیں مجالس میں لے کر جاتے تھے کیونکہ وہ عزاداری کرواتے تھے، لیکن ان ظالموں نے بڑا ظلم کیا اور انہیں ہم سے جدا کیا۔ اب ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ان ظالموں سے بدلہ لے لے۔
شیعہ ذاکر اقبال حسین اپنے علاقے میں مجالس اور اپنی تقاریر کے حوالے سے جانے جاتے تھے، لیکن آج انہیں منو مٹی تلے دفن کر دیا گیا۔ اس علاقے علیزئی کی روایت کے مطابق ذاکر کے جنازے میں ملنگی پیش کی جاتی ہے، جس میں تدفین کے وقت موسیقی کے ساتھ نوحے پڑھے جاتے ہیں۔ جنازے میں شریک مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے رہنما سید شاہ رضا کا کہنا تھا کہ حکومت انہیں تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔
حکومت کو بھی پتہ ہے، ایجنسیوں کو بھی پتہ ہے، مطلب کہ ایجنسیوں کو مطلب ان کے خلاف صحیح طریقے سے ایکشن کر کے سب کچھ پتہ ہے حکومت کو، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں، لیکن بس اب وقت ہے کہ ان کے خلاف اٹھ کر اس ملک کی سالمیت کے لیے ان کو بالکل جڑ سے ختم کیا جائے۔ جہاں سے ان کو پیسہ آتا ہے وہ وسائل جو ہے ان کو ختم کیے جائیں، جہاں سے ان لوگوں کو سپورٹ ملتی ہے وہ ختم کیا جائے۔ مطلب کہ عام آدمی کو تو پتہ نہیں، حکومت کو تو پتہ ہے، تو کب تک مطلب کہ ان کے ساتھ کمپرومائز والی باتیں ہوتی رہیں گی۔
کوہاٹ اور اورکزئی ایجنسی کے ان علاقوں میں شیعہ افراد کی ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکوں میں ہلاکت کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ایران اور عراق جانے والے ان زائرین کی ہلاکت پر علاقے میں مکمل سوگ تھا۔ بلوچستان میں شیعہ زائرین پر متعدد حملے ہوئے ہیں، لیکن اس سال جنوری کے بعد یہ دوسرا بڑا حملہ ہے۔ جنوری میں مستونگ میں ہوئے حملے میں 23 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، کوہاٹ۔
امریکہ میں مقیم صحافی اور دانشور عارف جمال نے حال ہی میں پاکستان کی ایک بڑی شدت پسند تنظیم پر ایک کتاب لکھی ہے، جس کی رونمائی اس جمعے کو امریکہ میں ہی ہو رہی ہے۔ میں نے آج ان سے پوچھا کہ ایسے حملے، اتنی بے دردی سے شیعہ برادری کا قتل، آخر کیوں؟
یہ اسی قتل عام کا ایک تسلسل ہے جو 80 کی دہائی میں شروع ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کبھی بھی کوئی بھی سیریس سنجیدہ کاروائی نہیں کی گئی، اور ان کو اس اپنے ریاست نے اپنے ایسٹ سمجھا جو ان کی نیبرنگ کنٹریز میں جا کے ان کی فارن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی امپلیمنٹ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں اور ہوتے جائیں گے۔
لیکن جرم کو اگر نہ روکا جائے تو وہ کسی بھی معاشرے کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر جو آج ہو رہا ہے ہماری اقلیتوں کے خلاف، یا خاص طور پر شیعہ برادری کے خلاف، کیا اس میں اور وہ جو 80 کی دہائی کا آپ نے ذکر کیا جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا، کوئی فرق نہیں ہے؟
کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں یہ 80 کی دہائی میں نہیں شروع ہوا تھا، بلکہ پاکستان کے بننے کے فوراً بعد جو احمدی مسلمانوں کے ساتھ دہشت گردی شروع ہوئی تھی، ان کا قتل عام اور ان کے خلاف جو ایک کیمپین شروع ہوئی تھی، اسی کا تسلسل تھا۔ اور جب وہ طاقتور ہو گئے تو پھر انہوں نے شیعہ برادری پر شروع کر دیا، اب دوسری جو فرقے ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن شروع ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا، اور یہ لگتا ہے کہ یہ ایک وار فار آل اگینسٹ آل شروع ہو جائے گی۔
تو یہ جو چن چن کے، عارف جمال صاحب، یہ جو چن چن کے ایک برادری کے لوگوں کو، شیعہ برادری کے لوگوں کو چن چن کر قتل کرنا، یہ بڑے حملے اپنی جگہ پر وہ پاکستان کے اندر عام طور پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو چن چن کر شیعہ برادری کے لوگوں کو مارنے کی کا سلسلہ ہے، یہ پہلے بھی ایسا ہی تھا؟
یہ ایک حوالے سے ایسا بھی رہا ہے، یہ دو خاص طور پر ہمیں ٹرینڈ نظر آتے ہیں اوور دی ڈیکیڈز جو دہائیوں میں ہم نے دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چن چن کر مارا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر شیعہ برادری اکٹھی ہوتی ہے کسی مجلس میں یا 40ویں پر یا محرم کے دوران، تو اس پہ انڈسکرمنیٹلی بھی مارنے کے واقعات اور پیٹرن ملتا ہے۔ لیکن ابھی جو ریسنٹلی ہم نے ایک دو سال میں یہ دیکھا ہے کہ یہ ایک بروٹل طریقے کے ساتھ چن چن کر مارا جا رہا ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ دہشت پھیلانا بھی ہے۔
لیکن کیا دہشت صرف ایک اقلیت کے خلاف پھیلانا، یا معاشرے میں پھیلانا دہشت؟
میرا نہیں خیال کہ یہ صرف اب ایک اقلیتی فرقے کے خلاف دہشت گردی رہ گئی ہے، اب یہ ایک پورے معاشرے کے خلاف دہشت گردی کا حصہ بن چکی ہے، نہ صرف کہ صرف اقلیتی فرقوں کے خلاف یہ ہو رہا ہے، بلکہ یہ اب ان لوگوں کے خلاف بھی ہوگا جو ان لوگوں کے خلاف سیاسی طور پر متفق نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو دہشت گرد ہیں، اب یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح حکومت پر قبضہ کیا جائے۔
امریکہ میں مقیم صحافی، دانشور اور اب مصنف عارف جمال۔ کل اس خبر کو مقامی میڈیا پر کوئی خاص پذیرائی شاید اس لیے نہ مل پائی کہ پورا میڈیا کراچی ایئرپورٹ پر حملے کی کوریج میں مصروف تھا، لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا یہ میڈیا کے لیے ایک بڑی کہانی ہوتی؟ یہ سوال میں نے کراچی میں اپنے ساتھی محمد حنیف سے کیا۔
جی، آپ کو جو مین سٹریم پریس ہے اس میں یہ بحث بالکل نظر نہیں آتی، ٹیلی ویژن پہ نظر نہیں آتی، اردو اخباروں سے بھی تقریباً غائب ہے، اور اس سے پہلے اس طرح کے مباحث جو ہیں وہ انگریزی اخبارات میں آپ کو نظر آیا کرتے تھے، لیکن یہ وہاں سے بھی غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک پیٹرن ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ ایک اٹیک ہوتا ہے، اس کے اگلے دن جو ہے سب کے سب اس پہ اس کی مذمت کرتے ہیں، حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ان سب کو پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ اس کے بعد کبھی اگر بحث ہوتی ہے تو وہ کی بحث ہوتی ہے کہ کیا ملک میں مذہبی رواداری کیوں نہیں ہے، اور یہ کہ باقی تمام علماء جو ہیں اس میں ہماری کیسی مدد کر سکتے ہیں۔ تو وہ ہر فرقے کے علماء کو وہ اکٹھا کر کے بلا لیتے ہیں کبھی کبھی، جو کہ ظاہر ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، پھر اپنے مدرسوں میں جاتے ہیں، اپنی مسجدوں میں جاتے ہیں، اپنے خطبے دیتے ہیں، اور ان میں جا کے ایگزیکٹلی وہی باتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ماحول پیدا ہوا ہے. وہ یہی ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے کو کافر قرار دینے پر مصر ہے. اور
یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ اکثر کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ معاشرے کو ریفلیکٹ کرتا ہے یا وہ کام کرتا ہے جو اس کی رائے میں جس کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے اس کے بارے میں سننے کی. تو کیا یہ فیصلہ میڈیا کی طرف ہے کہ اس معاملے کے اوپر اول تو بحث ہونا، اور اگر ہو تو اس کو محدود کیا جائے جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا ابھی، یا پھر یہ معاشرے کے اندر اس کی خواہش ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر کچھ سننے کی یا کہنے کی؟
دیکھیں، معاشرے کے اندر خواہش یقیناً ہے کہنے کی اور سننے کی، لیکن ان لوگوں کی طرف سے ہے جو ان حملوں کا شکار ہو رہے ہیں اور مسلسل ہوتے چلے آئے ہیں. لیکن چونکہ وہ لوگ ان کی مقدار کم ہے، وہ لوگ مائنورٹی میں ہیں، تو اس لیے کبھی اس پہ کھل کے بحث جو ہے وہ نہیں ہو پاتی. بات صرف یہاں تک آ کے رہ جاتی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم مذہبی رواداری اختیار کیوں نہیں کرتے، اور ہم بار بار انہی علماء کے پاس اور انہی مذہبی شخصیتوں کے پاس جا کے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو جو واقعی جن کے دلوں میں تھوڑی بہت ہمدردی ہے کہ ہاں بھائی یہ جو باقی فرقوں کے لوگ ہیں یا جو دوسرے طریقے سے مذہب کو پریکٹس کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، ان کا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خوف بہت زیادہ ہے، معاشرے کے اندر بھی بہت زیادہ خوف ہے، اور اس کی صحیح ریفلیکشن جو ہے وہ آپ کو میڈیا میں بھی نظر آتی ہے. کیونکہ اس معاملے پہ اگر آپ بات کریں گے تو اس پہ کسی کو فتویٰ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس پہ آپ کو کسی کو آپ کو مذمت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ لوگ مارے جاتے ہیں، ٹارگٹ کر کے مارے جاتے ہیں، ہر شعبہ ہائے زندگی سے مارے جاتے ہیں، اور اب یہ بھی ہونے لگا ہے کہ ہر فرقے کے لوگ مارے جاتے ہیں، اور اس کے اندر اتنے زیادہ گرے ایریاز پیدا ہو گئے ہیں کہ کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے. چونکہ سب کو پتا ہے کہ اگر میں نے آج اپنی جان کی قربانی دی بھی تو یہ لاحاصل ہے، کل اس پہ بات بھی نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے نیا نہیں ہے. 30-35 برس سے پاکستان کے اندر اقلیتوں کے خلاف یا خاص طور پہ شیعہ برادری کے خلاف اس طرح کی کاروائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، اس طرح کے حملے ان پہ دیکھنے آ رہے ہیں، اور 10 برس سے زیادہ کا عرصہ ایسا ہے جس میں واضح طور پہ ان کو باقاعدہ ٹارگٹ کر کے شیعہ برادری کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. کبھی پہلے آپ نے اس طرح کے خوف کی فضا دیکھی؟
میں نے اس سے پہلے اس طرح کے خوف کی فضا نہیں دیکھی، اور اس سے زیادہ جو ڈراؤنی بات ہے کہ اس سے زیادہ پہلے میں نے اتنے لوگ بھی نہیں دیکھے جو زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہیں. وہ خود تو کسی کو مارنے کی یا قتل کرنے کی یا کسی پہ حملہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن وہ میرا خیال ہے ان کی خاموش حمایت ان کے پیچھے موجود ہے، اور یہ حمایت سیاسی جماعتوں میں بھی ہے. کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس پہ کھل کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ مسلم لیگ نواز ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، ہر ایسے حملے کے بعد آپ کو ایک مذمتی بیان ملے گا. حکومت نے وعدہ کیا تھا، ابھی چند مہینے پچھلے سال ہی یہ وعدے ہوئے تھے کہ جو زائرین جاتے ہیں یہاں سے باہر ان کے لیے یا تو کوئی سمندری راستہ اختیار کیا جائے یا ان کے لیے کوئی ہوائی راستے جو ہیں ان کو آسان بنایا جائے، لیکن ظاہر ہے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں ہوا. اس سے بڑھتا ہوا جو ایک نقطۂ نظر ہے جو آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کاموں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ لوگ جلوس نکالتے ہی کیوں ہیں؟ یہ لوگ جو ہیں یہ دوسرے ملکوں میں زیارتیں کرنے جاتے ہی کیوں ہیں؟ اور بہت پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہیں وہ بعض دفعہ یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ بھئی چونکہ ہم اتنے خطرناک زمانے میں اور اتنے برے وقتوں میں رہ رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں.
یہ تھے کراچی میں ہمارے ساتھی محمد حنیف. پاکستان میں اقلیتوں اور خاص طور پر شیعہ برادری پر ہونے والے ظلم پر بات یا کسی بھی قسم کا بحث مباحثہ تو لگتا ہے خوف کی نظر ہو گیا ہے. تو آخر وہ خوف کیسا ہوگا جو آپ کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے میں نے امریکہ میں مقیم ڈاکٹر عمر علی سے بات کی، جن کے بہت سے شیعہ ڈاکٹر دوست یا تو پاکستان میں قتل ہو گئے یا ملک چھوڑنے پر مجبور. پیش ہے امریکہ سے ڈاکٹر عمر علی کی رائے.
ڈاکٹروں میں میری ذاتی طور پہ میں جن لوگوں کو جانتا ہوں اور بہت سارے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں شیعہ ڈاکٹروں کو، جن کو پاکستان میں یہ محسوس ہوا کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے اور ان کے لیے پاکستان میں رہنا اب سیف نہیں رہا. یہ تو پچھلے 20 سال سے یہ عمل جو ہے یہ جاری ہے، لیکن یہ بڑھتا گیا ہے. یہ اس عمل میں میرے ذاتی طور پہ جن کو میں جانتا ہوں، میرے دوستوں میں سے ایک دوست ہیں جو کراچی میں ان کا اپنا لیب تھا، وہ وہاں پہ کام کرتے تھے اور بہت خوش تھے کراچی میں، اور ہمیں کہتے تھے کہ آپ پاکستان چھوڑ کے کیوں چلے گئے. وہ خود آج سے 6 سال پہلے کراچی میں اچانک اپنا لیب بیچ کر اور یہاں امریکہ آ گئے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ میں آنا نہیں چاہتا تھا، کراچی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن حالات ایسے نظر آ رہے تھے کہ جو جس نیج پہ وہ جا رہے ہیں یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا.
تو عمر، جب وہ کہتے تھے کہ حالات ایسے نظر آ رہے ہیں، تو کیا ان کی روز مرہ زندگیوں کے اندر وہ حالات کیسے ہوتے تھے؟
ان کی روزمرہ زندگی میں مثلاً ان کو بھی تھریٹ موصول ہوئی، اور ان کے اور دوستوں کو، لوگوں کو تھریٹس موصول ہوتی تھیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ لوگ کافر ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے نا، یا کچھ لوگوں کو مثلاً بھتہ یا تاوان کے جو ہے وہ تھریٹس آتے تھے. اور اس میں جس دن انہوں نے چھوڑا، اس کا تو یہ تھا کہ ان کے بالکل گھر کے سامنے ایک اور ڈاکٹر کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا. اور اس واقعے کے بعد ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ اب یہاں نہیں رہا جا سکتا، یہ تو کسی دن بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور وہ اپنا سب کاروبار چھوڑ کر اور امریکہ آ گئے.
اور جن لوگوں کو عمر آپ جانتے ہیں جنہیں ملک چھوڑنا پڑا، یقین ہے آپ کو کہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے؟
بالکل، میں تو ان کے بارے میں بالکل اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ یہ ملک چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ کیوں چھوڑ کے چلے گئے، واپس آئیں، اپنے لوگوں میں رہنا، اپنے معاشرے میں رہنا وہ کتنا بہتر ہے، اور آپ کو سیٹسفیکشن بھی اس میں کتنی زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ آپ جن لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں وہ ان کو ضرورت ہے آپ کی.
امریکہ جیسے ملک کے اندر آسان تو نہیں ہوگا ڈاکٹر کے لیے اپنا کام آگے بڑھانا، تو یقیناً بڑی قابلیت والے لوگ ہوں گے جو یہ پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا جن کو.
جی بالکل، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے باہر سے ٹریننگ حاصل کی، یہی میرا دوست جس کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ انگلینڈ سے ٹریننگ لے کر آئے اور لوگ امریکہ سے ٹریننگ لے کر واپس گئے، اور وہاں جانے کے بعد پھر چھوڑ کر آ گئے. تو اتنی ٹریننگ، اتنی قابلیت، وہ سب کچھ جو ہے وہ ملک اس سے اب محروم ہو گیا نا.
تو عمر، یہ میں ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ نے کہا کہ یہ ایک لمبے عرصے 20 سال سے بھی زیادہ زیادہ، لیکن حال ہی میں اس میں تیزی آئی ہے، تو یہ حال ہی سے کیا مراد ہے؟
حال ہی میں تو یہ کہ پچھلے 2-3 سال میں اس میں تیزی اس قسم کی آئی ہے کہ جہاں ہمارے جاننے والے اور جن کو ہم لوگوں کو ڈائریکٹلی ذاتی طور پہ جانتے ہیں وہ خود اس کا شکار ہونے لگے ہیں. پچھلے سال لاہور میں ہمارے کالج کے بہت مشہور ڈاکٹر تھے ڈاکٹر علی حیدر، ان کو شہید کیا گیا.
جی بالکل.
اس سال حسن عبدال میں ہمارے جاننے والے اور ہمارے دوست تھے ڈاکٹر بابر علی، پہلے ان کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد ان کے کزن ڈاکٹر فیصل منظور، وہ تو میرے ذاتی دوست تھے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنے آبائی علاقے میں واپس چلے گئے. حسن عبدال چھوٹا سا شہر ہے، وہاں انہوں نے ہسپتال بنایا، 20 سال لوگوں کی خدمت کی اور کمیونٹی میں ان کا ایک نمایاں مقام تھا. ان کو تھریٹس آئیں اور ایسے لوگ اس کمیونٹی میں آ کر رہنے لگے تھے، اب اس شہر میں رہنے لگے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہیں اور ان کو کم از کم معاشرے میں ان کا کوئی نمایاں مقام نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو تھریٹس ملتی تھیں جن کو انہوں نے اگنور کیا، اور وہ غلطی تھی کیونکہ ان کو ان کے ہسپتال کے سامنے رات کو 8 بجے شہید کر دیا گیا.
اور جس تعداد میں عمر علی لوگوں کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے پاکستان، شیعہ ڈاکٹروں کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، کیا اس میں کوئی کمی آتی نظر آتی ہے یا یہ سلسلہ ویسے ہی چلے گا؟
اس میں تو بڑھوتری ہو رہی ہے، لوگ پہلے جو نہیں محسوس کر رہے تھے یا برداشت کرنے کو تیار تھے وہ بھی اب چھوڑ رہے ہیں کیونکہ وہ بالکل بھی سیف محسوس نہیں کرتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 90-95% لوگ پاکستان میں شاید اس عمل کو غلط سمجھتے ہیں کہ ان کو مارا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس کے حق میں ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اپنے درمیان ان کو برداشت کر رہی ہے جو اس تکفیر پہ یقین رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ، اور جو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، ان کو نکالا جائے. اگر آپ ان کو برداشت کریں گے تو اس کا پھر لازماً اس کا منطقی نتیجہ ہے کہ یہ قتل ہوں گے، اور اس کو روکا نہیں گیا تو اس کا تو انجام بہت بھیانک ہوگا.
امریکہ میں مقیم ڈاکٹر عمر علی، جن کے بہت سے شیعہ ڈاکٹر دوست یا تو پاکستان میں قتل ہو گئے یا ملک چھوڑنے پر مجبور. کوئٹہ کے ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے عمائدین اور دو دیگر تنظیموں نے بلوچستان کے علاقے تفتان میں شیعہ زائرین پر 2 روز قبل ہونے والے حملے کو حکومتی ناکامی قرار دیتے ہوئے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آزادانہ عدالتی کمیشن کے ذریعے اس واقعے کی تحقیقات کرائی جائیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس رپورٹ کی تفصیلات جو ہمیں کوئٹہ سے ہمارے نامہ نگار محمد کاظم نے بھیجی ہیں آپ کو پروگرام میں آگے چل کر سنا سکیں، اور اگر ہمارے پاس وقت نہ بچا تو یہ آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر دیکھ سکتے ہیں۔ ذکر bbcurdu.com کا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ایڈیٹوریل میٹنگ میں جو فیصلہ ہوا صبح وہ کہاں تک پہنچا۔ فیصلہ یہ تھا کہ فٹ بال کے ورلڈ کپ کو ہم خصوصی کوریج دیں گے، اور اسی سلسلے کی ایک انتہائی خوبصورت دلکش فوٹو گیلری فوراً bbcurdu.com پر لگا دی گئی ہے، وقت ملیے تو ضرور دیکھیے گا۔ سربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔
اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ چیز کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتی ہے۔
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اقلیت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات واقعات سے آگاہی کے لیے سربین اور جہنما سنا کیجیے۔
کھیلوں کی خبریں عبدالرشید شکور کی زبانی۔
نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کنگسٹن میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن ہے، اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے دوسرے دن کا اختتام 19 رنز بغیر کسی نقصان پر کیا تھا۔ اپنا 100واں ٹیسٹ میچ کھیلنے والے کرس گیل، آرٹ اور کیرین پاول 11 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ اس سے پہلے نیوزی لینڈ نے پہلی اننگز 508 رنز 7 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی تھی۔ ولیمسن کے 113 رنز پر آؤٹ ہونے کے بعد جمی نشام نے بھی سینچری بنائی، وہ 107 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، یہ ان کی دوسری ٹیسٹ سینچری ہے۔ بی جے واٹلنگ نے 89 رنز اسکور کیے۔ آسٹریلیا کے سابق ٹیسٹ کرکٹر گیری گلمور 62 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ گیری گلمور نے 1975 کے پہلے عالمی کپ میں شہ سرخیوں میں جگہ بنائی تھی، جب انہوں نے صرف 14 رنز کے عوض 6 وکٹیں حاصل کر کے انگلینڈ کو سیمی فائنل میں صرف 93 رنز پر آؤٹ کر دیا تھا۔ اس میچ میں انہوں نے ناقابل شکست 28 رنز بنا کر آسٹریلیا کو کامیابی دلائی تھی۔ گیری گلمور نے ویسٹ انڈیز کے خلاف فائنل میں بھی 5 وکٹیں حاصل کی تھی۔ فیفا کے صدر بلاٹر نے قطر پر ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے رشوتیں دینے کے الزامات پر شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے ان الزامات کو نسلی تعصب اور امتیازی سلوک پر مبنی قرار دیا ہے۔ دوسری جانب افریقی ممالک کی فٹ بال فیڈریشنز کے سربراہان نے بھی قطر کو میزبانی کے بدلے مبینہ رشوت کی وصولی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ برطانوی میڈیا نے اس ضمن میں بار بار الزامات عائد کر کے منفی کردار ادا کیا ہے۔ این بیل کو اس سال انگلینڈ کا بہترین کرکٹر قرار دیا گیا ہے۔ این بیل نے گزشتہ ایشز سیریز میں 3 سینچریاں اور 2 نصف سینچریاں اسکور کی تھیں۔ ومبلڈن چیمپئن اینڈی مرے کل سے اپنے گراس کورٹ سیزن کا آغاز کرنے والے ہیں۔ کوئنز کلب ٹینس کے دوسرے راؤنڈ میں ان کا مقابلہ فرانس کے پال ہینری میتھیو سے ہوگا۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کوچ ڈیرن لیمن کا کہنا ہے کہ رائن ہیرس اگر فٹ ہوئے تو وہ عالمی کپ کھیل سکتے ہیں۔
سربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی پروگرام میں بہت کچھ باقی ہے، یہاں جتنی خبریں میرے پاس پڑی ہیں پتہ نہیں آپ کو ہم سنا پائیں گے نہیں۔ ان میں ایک سنگ تراشی کے بارے میں بھی ہے جس کی تاریخ لاکھوں سال پرانی بات بتائی جاتی ہے۔ فی الحال وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، چلتے ہیں اسلام آباد۔
پاکستان کے ایران سے متصل سرحدی علاقے تفتان میں خودکش حملوں اور فائرنگ میں ہلاک 21 زائرین کی آج کوہاٹ اور اورکزئی ایجنسی میں تدفین کر دی گئی ہے۔ اس واقعے میں 10 خواتین سمیت 24 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ مصر کے نئے صدر عبدالفتاح السیسی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر نے ایجنسی حملوں کو روکنے کے لیے کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ افغانستان کے صوبہ غزنی میں سفر کرنے والے 35 سے زیادہ اساتذہ کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا ہے۔ عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل میں شدت پسندوں کے قبضے کے بعد وزیراعظم نے پارلیمان سے درخواست کی ہے کہ وہاں ایمرجنسی نافذ کی جائے. برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کی جانب سے ژان کلاڈ جنکر کو یورپی کمیشن کا سربراہ بنائے جانے کی مخالفت کرنے کے باوجود جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے ان کو کمیشن کی سربراہی سونپنے کی توثیق کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. شیعہ زائرین پر حملہ, اس پر ہمارے تبصرے اور تجزیے پروگرام میں آپ نے سنے. اب ہماری آج کی دوسری خبر جو کراچی سے متعلق ہے, جہاں پاکستان کے سب سے بڑے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 46 گھنٹوں میں دوسری بار حملے کی کوشش کی گئی ہے. اس بار ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا, لیکن کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا. اس کے ساتھ ہی دو روز پہلے ٹرمینل پر حملے کے بعد لاپتہ ہونے والے 7 کارگو ملازمین کی لاشیں ایک سرد خانے سے برآمد ہوئی ہیں. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
فائرنگ کا یہ واقعہ آج دوپہر تقریباً 12:30 کے قریب پیش آیا. ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس یعنی اے ایس ایف کے ترجمان کے مطابق کیمپ 2 کے قریب پہلوان گھوڑ کی طرف سے فائرنگ کی گئی, جس کے بعد ہوائی اڈے کا آپریشن معطل کر دیا گیا. ہوائی اڈے اور سیویلین آبادی کے درمیان ایک کھلا میدان ہے, جس کے ساتھ ایک پکی سڑک ہے جو ایئرپورٹ کے ایریا کے ساتھ گزرتی ہے, جہاں سے کچھ دیر کی فائرنگ کے بعد خاموشی ہو گئی. اے ایس ایف کے کرنل طاہر نے بتایا کہ صورتحال کنٹرول میں آ گئی ہے.
صرف 2 دہشت گرد آئے تھے جو وہاں پہ ایریل فائر کی اور اس کے بعد آگے کے علاقے میں چلے گئی اور ان تمام کوارٹرز کو کلیئر کیا. وہاں پہ اونچے واٹر ٹینکس ہیں, وہ ڈومینیٹنگ پوزیشن پہ جا کے انہوں نے پوزیشن سنبھال لی اور تمام ایریا کو کلیئر کر کے اس کے بعد پوزیشن سنبھال لی. مین وائل ہم نے آرمی کو بھی, رینجرز کو بھی اور پولیس کو بھی اطلاع دے دی, ان کے بھی دستے فوراً پہنچ گئے. اس وقت جو ہے تو سچویشن 100% انڈر کنٹرول ہے. کوئی دہشت گرد اس علاقے میں نہیں ہے, کسی نے کوئی پینیٹریشن نہیں کی, نارمل فلائٹ آپریشنز جاری ہیں.
آئی ایس پی آر کے ترجمان نے حملہ آوروں کی تعداد 4 بتائی ہے. پولیس اور رینجرز نے پہلوان گھوٹ اور بھٹائی آباد میں آپریشن کیا, تاہم کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. ایڈیشنل پولیس سربراہ غلام قادر تھیبو کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ ایئرپورٹ پر حملہ نہیں تھا.
یہاں ہاسٹل میں یا آگے جو ہے دربار تھا اور وہاں پہ فیمیل نے کوئی آواز سنی اور انہوں نے ہائی اپس کو رپورٹ کیا اور اس پہ دیکھیں کہ اے ایس ایف کے سارے یا لوگ پہنچ گئے, رینجرز کے سارے لوگ پہنچ گئے, پولیس کے پہنچ گئے, سب نے رسپونڈ کا ریئیکٹ کیا دیکھا, لیکن میڈیا نے اس کو خامخواہ حملہ قرار دے کے اور بہت ہائپ کریٹ کیا, جو کہ کنفرمیشن کرنی چاہیے تھے, نہیں کہنا چاہیے تھے ایسے حساس چیزوں کے لیے. کسی قسم کا حملہ نہیں ہوا.
دوسری جانب کراچی ایئرپورٹ کے کارگو ٹرمینل میں جھلس کر ہلاک ہونے والے 7 ملازمین نے کولڈ اسٹوریج کو محفوظ جگہ سمجھ کر پناہ حاصل کی تھی, لیکن بعد میں یہی فیصلہ ان کی زندگی لے بیٹھا. جھلس کر ہلاک ہونے والے 4 ملازمین کی لاشیں ناقابل شناخت ہیں. صوبہ وزیر صحت ڈاکٹر صغیر کے مطابق ان کا ڈی این اے کیا جائے گا, جس میں چند روز لگ سکتے ہیں. ریاض سہیل, بی بی سی کراچی.
اتوار کی شب کراچی ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے میں کتنا نقصان ہوا, اس کی فوٹو گیلری اس وقت ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو .com پر موجود ہے اور بہت لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. موقع ملے تو آپ بھی ضرور دیکھیے گا. اب تھوڑی یہ بات کہ حکومت کا اس کے بارے میں کیا رد عمل ہوا کراچی ایئرپورٹ پر حملے کے بارے میں. آج وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ وفاقی حکومت نے اس سال مارچ میں سندھ کی صوبائی حکومت کو کراچی میں پرانے ہوائی اڈے پر شدت پسندوں کے ممکنہ حملوں کے بارے میں ایک سیکیورٹی الرٹ جاری کیا تھا, لیکن اس پر خاطر خواہ سیکیورٹی کے انتظامات نہیں کیے گئے, جس کا شدت پسندوں نے فائدہ اٹھایا. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
آج قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ خفیہ اداروں کی رپورٹ میں بالکل اسی جگہ کا ذکر کیا گیا تھا جہاں سے شدت پسندوں نے اتوار کو کراچی کے پرانے ہوائی اڈے پر حملہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران وزارت داخلہ نے 6 سیکیورٹی الرٹ جاری کیے, جن میں سے 2 سیکیورٹی الرٹ کراچی سے متعلق تھے. وزیر داخلہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شدت پسند جن کے پاس اتنا زیادہ اسلحہ اور آتش گیر مواد موجود تھا, انہیں کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں میں سے کسی نے بھی روک کر ان کی تلاشی لینے کی تکلیف گوارا نہیں کی. انہوں نے کہا کہ شدت پسندوں نے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی یونیفارم سے ملتے جلتے کپڑے پہن رکھے تھے, جبکہ ان کے پاس راکٹ لانچرز کے علاوہ جدید اسلحہ, ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء کا ایک خاصا ذخیرہ موجود تھا, جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ حملہ آور بڑی منصوبہ بندی سے آئے ہیں اور ان کا مقصد لوگوں کو یرغمال بنا کر حکومت سے اپنے مطالبات منوانا تھا. چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ پوری قوم کا شدت پسندوں کے خلاف اکٹھا ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
کسی کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جب ایک ایکشن یہاں سے ہوتا ہے تو اس طرف سے رد عمل آئے گا، اور اس کا مقابلہ ہمیں صبر اور تحمل سے کرنا چاہیے۔ وی آر ان دا کانفلکٹ زون ناؤ، وی آر ان اے وار زون۔ یہ حقائق سے پردہ پوشی مناسب نہیں ہے، ہمیں حقائق کا سامنا کرنا ہے۔ اگر اور جو سب سے زیادہ جو ملٹری آپریشن کے لیے شور مچاتے تھے، آج ایک واقعہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اس کے خلاف شور مچاتے ہیں، تو پھر برداشت کریں۔ مگر جب سچویشن ہوتی ہے، وار لائک سچویشن ہوتی ہے، پھر قوم کو یونائٹ ہونا پڑتا ہے۔ ہر پٹاخے پہ ریئیکٹ کرنا نہیں ہوتا، ہر چیز پہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی ہوتی، فنگر پوائنٹنگ نہیں کرنی ہوتی۔
وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ 10 حملہ آوروں میں سے 7 کی لاشیں سیکیورٹی فورسز کے پاس ہیں جو کہ قابل شناخت ہیں اور وہ حلیے سے غیر ملکی معلوم ہوتے ہیں، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان حملہ آوروں کا تعلق کس ملک سے ہے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ ان حملہ آوروں کے حلیے پاکستان کے ہمسایہ ملک کے لوگوں سے نہیں ملتے۔ مبصرین کے مطابق وزیر داخلہ کی ہمسایہ ملک سے مراد بھارت ہے۔ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے علاقے تفتان میں ہونے والے خودکش حملوں میں 24 زائرین کی ہلاکت کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومت زائرین کو ہوائی جہاز کے ذریعے ایران جانے کی ترغیب دے رہی ہے۔ یاد رہے کہ کل ایوان بالا یعنی سینٹ میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے کراچی اور بلوچستان میں ہونے والے واقعات کو حکومت کی ناکامی قرار دیتے ہوئے وزیر داخلہ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
آج جو حملہ ہوا اس پر میں کچھ مزید بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے پاکستان کا اس حملے سے رد عمل، اتوار کی شب ہونے والے حملے کا رد عمل۔ پاکستان کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ پاک افغان سرحد کے قریب خیبر ایجنسی کے علاقے وادی تیرہ میں فضائی بمباری کے نتیجے میں 25 شدت پسند ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد بھی شامل ہیں۔ نامہ نگار رفت اللہ اور اگزئی کی رپورٹ۔
آئی ایس پی آر کی طرف سے آج جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ جیٹ طیاروں نے صبح سویرے خیبر ایجنسی کے وادی تیرہ میں شدت پسندوں کے مشتبہ ٹھکانوں پر بمباری کی۔ بیان کے مطابق اس کاروائی میں عسکریت پسندوں کے 9 ٹھکانوں اور اسلحہ کے 12 ذخیرے کو تباہ کیا گیا۔ تاہم بیان میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ یہ کاروائی شدت پسندوں کے کس گروپ کے خلاف کی گئی ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ تیراکو کے خیل کا علاقہ تحریک طالبان تارک افریدی گروپ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس کاروائی میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد بھی ہلاک ہوئے، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ یاد رہے کہ یہ کاروائی ایسے وقت کی گئی ہے جب صرف ایک روز قبل یعنی اتوار کی رات ہی ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے بین الاقوامی اڈے پر شدت پسندوں نے بڑا حملہ کیا تھا۔ ادھر کالے دم تنظیم تحریک طالبان پاکستان فضل اللہ گروپ کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے کراچی ہوائی اڈے پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ حملہ تنظیم کے امیر حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کا بدلہ ہے۔ دوسری جانب حکومت بھی واضح کر چکی ہے کہ اگر شدت پسندوں کی جانب سے سرکاری اہداف پر حملے ہوں گے اور ان کے تانے بانے قبائلی علاقوں سے ملیں گے تو وہ بھی محدود کاروائیاں جاری رکھی گی۔ ادھر دوسری طرف خیبر پختونخوا کے گورنر سردار مہتاب احمد خان نے آج خیبر ایجنسی کے علاقے تیرہ میدان کا مختصر دورہ کیا۔ قبائلی جرگے سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سردار مہتاب نے کہا کہ پورے ملک بالخصوص فاٹا میں امن کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیرہ میدان کے علاقے میں مستقل بنیادوں پر امن برقرار رکھنے کے لیے قبائلی مشران اور حکومت کو مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ خیال رہے کہ 3 سال پہلے وادی تیرہ میں کوکی خیل کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں کی وجہ سے ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے تھے جو بدستور پشاور اور آس پاس کے علاقوں میں پناہ گزین ہیں۔
یہ تھے پشاور سے رفت اللہ اور اکزائی۔ آج کراچی کے دوپہر کے واقعات، جب لگا یوں کہ حملہ ہوا لیکن کچھ دیر کی فائرنگ کے بعد معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ یہ میں نے سب سے پہلے سوشل میڈیا پر یہ خبر دیکھی، اور اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے سوشل میڈیا کہ جو ماہر ہیں طاہر عمران ہمارے ساتھی اس وقت میرے سامنے اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں اور ابھی بھی ٹویٹ ہی اپنی دیکھ رہے ہیں، اور مجھے انہوں نے آنکھ سے بھی اور ہاتھ سے بھی اشارہ کیا کہ کوئی نئی خبر ان کے پاس ہے، جو کہ ہمارے ساتھی ہارون رشید نے اسلام آباد سے ابھی ٹویٹ کی ہے۔ جی
عامر، ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ 7 ڈیڈ باڈیز جو ہیں لاشیں وہ کولڈ اسٹوریج سے سرد خانے سے ملی ہیں۔ اس پہ سول ایویشن اتھارٹیز نے کلیریفیکیشن کی ہے، وضاحت کی ہے کہ یہ ایک ویئر ہاؤس میں تھی جو گیریز دناتا کا تھا، تو یہ سرد خانے سے نہیں ملی بلکہ لیٹسٹ وضاحت یہ تھی۔
اچھا، تو طاہر کیا یہ بات صحیح ہے؟ باقیوں کی طرح مجھے بھی میری طرح باقیوں کو بھی سوشل میڈیا سے ہی پتہ چلا ہوگا آج کے حملے کا.
اب یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے, لیکن اب روایت یہ بن گئی ہے کہ فوج بھی اور طالبان بھی ٹویٹر پر بات کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں.
اچھا,
تو آج کی خبر جو ہے وہ ٹویٹر پر خوراسانی صاحب نے, جو کہ تحریک طالبان محمد ایجنسی کے جو امیر ہیں ان کے پرسنل سیکرٹری ہیں, ان کی پروفائل پہ لکھا ہوا ہے, تو انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ جی کراچی ایئرپورٹ پہ حملہ کر دیا, اور ساتھ انہوں نے نعرہ تکبیر لکھا تھا, اور یہ کہ ہمارے مجاہدین وہاں پہنچ گئے ہیں, جس کے تقریباً دو گھنٹے کے اندر اندر جنرل عاصم سلیم باجوہ نے ٹویٹر پر ہی ٹویٹ کی کہ جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ 3 سے 4 دہشت گردوں نے قریب اے ایس ایف کے کیمپ کے فائرنگ کی, بھاگ گئے, کوئی رکاوٹ نہیں عبور کی گئی, کوئی اندر نہیں گیا, ان کے تعاقب کیا جا رہا ہے, صورتحال قابو میں ہے. اب یہ بڑا اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر یعنی کہ انہوں نے کلیکٹو بڑی مختصر سی ٹویٹ
اہم ہو گیا, اور ہر اہم ذمہ دار جو ہے وہ بھی اس کا انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے غصے کا بھی بہت اظہار کرتے ہیں, چاہے وہ حکومت پہ ہو چاہے وہ شدت پسندوں پر ہو. تو حکومت کی جانب سے ٹویٹر پر آنے والے خیالات کو آپ کے خیال میں کتنا سیریسلی لیا جاتا ہے, کتنی سنجیدگی سے لیا جاتا ہے؟
اس حملے کے فوراً بعد تو حکومت بالکل خاموش تھی, غائب تھی حکومت, اور لوگ اس پہ غصے کا اظہار کر رہے تھے کہ اس وقت وزیر اعظم کو سامنے آنا چاہیے, وزیر اطلاعات جو ہر وقت ٹی وی پہ ہوتے ہیں, یا وزیر داخلہ جو ٹی وی کا بہت استعمال کرتے ہیں, پریس کانفرنسز کہتے ہیں, وہ تقریباً 24 گھنٹوں تک حکومت کی طرف سے کوئی واضح رد عمل نہیں آیا. ایک اسٹینڈرڈ رد عمل یہی تھا کہ حکومت نے, وزیر اعظم نے نوٹس لیا, حالات کو قابو کیا جائے. لیکن کل رات کو ایک بڑی دلچسپ ٹویٹ جو میرے سامنے سے گزری تھی, وہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو وزیر ریلوے ہیں
جی,
انہوں نے ٹویٹ کی کہ دہشت گردوں کا علاج صرف فوج کے پاس ہے, یہ ان کے الفاظ ہیں, اور اس کا ہم نے امن کی خواہش کے لیے بات چیت کا عمل شروع کیا تھا, دہشت گردوں کا علاج فوج کے پاس ہے, فوج کو علاج کی کھلی چھٹی دے دی ہے. جب آج میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے ان کے وضاحت کی کہ یہ انہی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جو ٹویٹر اور فیس بک پہ بھی دیا گیا. تو یہ بڑی ایک ڈپلیسٹی سے نظر آ رہی ہے, وزیر داخلہ کچھ کہہ رہے ہیں, حکومت خاموش ہے, اور یہ ٹویٹ کی جا رہی ہے.
ٹھیک, دلچسپ باتیں ہیں. اگر میرے پاس وقت ہوتا تھا تو میں تھوڑا سا اور وقت آپ کے ساتھ گزارتا, لیکن آپ نے اس پر مضمون بی بی سی ڈاٹ کام پر بھی لکھا ہے, ابھی شائع ہوا یا نہیں؟
جی وہ شائع ہو چکا ہے, روایتی میڈیا کی بجائے ٹویٹر.
آپ کو موقع ملے تو طاہر عمران کا یہ مضمون ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ضرور پڑھیے گا. اور اب سنتے ہیں کہ کوئٹہ کے ہزارہ قبیلے کے مائدین نے تافتان کے حملے کے بعد حکومت سے آزاد عدالتی کمیشن کا مطالبہ کیوں کیا.
کوئٹہ میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شیعہ علماء کونسل, ہزارہ قومی جرگہ اور کوئٹہ یکجہتی کونسل کے رہنماؤں نے تفتان میں ارون ماں ہونے والے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے حکومت کی ناکامی قرار دیا. اس حوالے سے ہزارہ قومی جرگہ کے سربراہ کجوم چنگیزی کا کہنا تھا,
اس وقت ہاشمی ہوٹل اور المرتضی ہوٹل تفتان میں تقریباً 300 کے لگ بھگ زائرین موجود تھے. 1.5 گھنٹے سے زائد عرصے تک خون کی آزادی, آزادانہ ہولی کھیلنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ سب کچھ حکومت کی منشا و مرضی کے مطابق ہو رہا ہے.
اس واقعے کے سلسلے میں بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی حکومت یا سیکورٹی کی ناکامی کی بات درست نہیں سمجھتے.
جب نے دونوں کمپاؤنڈز کو کارڈن کیا ہوتا لیکن سوسائڈ اٹیکرز تھے, تو اگر یہ سیکورٹی نہ ہوتی تو یہ 300 جو انڈیویجلز تھے ان میں سے شاید ایک بھی نہ بچتا.
بلوچستان کی موجودہ حکومت کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں یہاں کے حالات میں بہتری آئی ہے, لیکن پریس کانفرنس کرنے والے تنظیموں کے رہنما اس سے متفق نہیں.
کوئٹہ شہر اور اس کے گرد و نواح میں بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں ہزاروں بے گناہ افراد شہید ہو چکے ہیں, مگر حکومتوں کی تبدیلی کے باوجود کسی دہشت گرد کو آج تک گرفتار نہیں کیا گیا اور نہ ہی سزا ہوئی.
جس وقت تفتان میں شیعہ زائرین پر حملہ کیا گیا, اس کے تھوڑی دیر بعد شدت پسندوں نے کراچی ایئرپورٹ پر بھی حملہ کیا تھا. جس طرح بلوچستان کے دیگر مسائل کو الیکٹرانک میڈیا پر نظر انداز کیا جاتا ہے, اسی طرح کراچی ایئرپورٹ کے حملے کے بعد تفتان کے واقعے کو بھی میڈیا نے کوئی اہمیت نہیں دی, اور اس واقعے کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ رد عمل سامنے نہیں آیا. کجوم چنگیزی کا اس سلسلے میں شکایت کرتے ہوئے کہنا تھا,
کراچی ایئرپورٹ کے حملے میں 19 پاکستانی شہید ہوئے جس پر پوری قوم غمزدہ ہے, مگر تفتان بارڈر پر 25 پاکستانی بھی بے دردی سے شہید کیے گئے. اس حادثے میں خواتین شہید و زخمی ہوئی ہیں, اس کا نہ کسی کو افسوس ہے, کیا یہ المیہ نہیں ہے؟
تینوں تنظیموں کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ تفتان میں رونما ہونے والے واقعے کی آزادانہ عدالتی کمیشن سے تحقیقات کرائی جائیں, جس میں میڈیا کے نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
سنگ تراشی کی تاریخ لاکھوں سال پرانی بتائی جاتی ہے. آرکیولوجسٹ کے مطابق مجسمہ سازی اور پتھروں پر فن پارے تخلیق کرنے کے عمل کی ابتدا گندھارا آرٹ سے ہوئی جس کے بانی بدھسٹ اور یونانی تھے, لیکن حکومتی عدم توجہ کے باعث اب یہ فن پاکستان میں معدومیت کا شکار ہے. اس کی تفصیل سوات سے سید انور شاہ نے ہمیں بھیجی ہیں, لیکن میری ایڈیٹر نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ ہم شاید آج یہ دلچسپ رپورٹ آپ کو نہیں سنا پائیں گے, کل کے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی اور بھی خبریں آنے کو ہیں, سروین سنتے رہیے گا جو بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے.
اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو ٹیسٹ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
پروگرام میں ہماری اگلی خبر کا تعلق لندن سے ہے. یہ دنیا بھر سے اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. خبر یہ ہے کہ جنگ کے دوران ہونے والے جنسی تشدد کے بارے میں ایک چار روزہ اجلاس آج لندن میں شروع ہوا ہے, جس کی میزبانی برطانیہ کے وزیر خارجہ ولیم ہیگ اور اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی اینجلینا جولی کر رہی ہیں. دونوں افراد کی جانب سے دو سال تک لوگوں میں جنسی تشدد کے خلاف آگہی کی مہم کے بعد یہ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا اجلاس بلایا گیا ہے, جس میں 140 ممالک کے مندوبین, وزراء اور دیگر افراد شریک ہو رہے ہیں. پہلے سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو بنایا ہے ہماری ساتھی نخبت ملک نے, اور پھر آپ کو کہیں اور لے چلیں گے.
The war started in 1990 and it started in my hometown, my home village.
جنگ 1990 میں شروع ہوئی. اس کا آغاز میرے آبائی علاقے سے ہوا, میرے گاؤں سے. میرے والدین سب سے پہلے بے گھر ہونے والے افراد تھے. نسل کشی اور قتل عام کرنے والی افواج کی موجودگی میں ہمیں زبردستی اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور کیمپ میں رہنا پڑا. ایک خاتون کو کچھ ضروری اشیاء چاہیے ہوتی ہیں, جیسے لوشن, صابن وغیرہ, تو ہم ایک شخص کی مدد کے ذریعے اس کے ٹرک پہ بخوابوں پہنچے. جب ہم قصبے میں پہنچے تو اس شخص نے ظاہر کیا کہ اس کے ٹرک میں کچھ خرابی ہے اور ہم آگے نہیں جا سکتے. میں نے اس پر اعتبار کر لیا. میں اسے نہیں جانتی تھی, اس کا نام بھی نہیں پتا تھا, صرف شکل پہچانتی تھی. اس نے کہا اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو یہاں آ جاؤ. مجھے فوراً یاد آ گیا نسل کشی کے دوران کیا کچھ ہوا تھا, تو میں نے اسے کہا کہ میں شاید یہی مر جاؤں گی. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں کبھی بھی آسانی سے بیان نہیں کر پاتی, گن نہیں سکتی کہ ایک رات میں کتنی بار, پوری رات جو کچھ ہوا میرے ساتھ ہوا اور میرے ہی ساتھ رہے گا ہمیشہ. میں تکلیف میں تھی مگر میں نے یہ ظاہر کیا کہ کچھ ہوا ہی نہیں. جب آپ نتائج کی بات کرتے ہیں تو یہ بتا دوں کہ اس ریپ کا اثر مجھ پر ہر روز ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ میں اس کے زیر اثر ساری زندگی رہوں گی. میں امید کرتی ہوں کہ اچھے لوگوں سے کبھی میری بات ہو, میری آواز ان کے دل کو چھوئے, اور وہ جو منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس میں جنسی تشدد کو بھی شامل کریں, کیونکہ جنسی تشدد انسان کو قتل کر دیتا ہے, جسمانی طور پر نہیں بلکہ جذباتی طور پر قتل کر دیتا ہے. سیکشوال وائلنس سم تھنگ دیٹ کلز
ناٹ فزیکلی بٹ ایموشنلی. جنسی تشدد کی یہ دلدوز کہانی محض ایک خاتون کی آواز نہیں, ایسی کئی ہزار خواتین ہیں جو مختلف ملکوں میں مسلح لڑائی کے دوران جنسی تشدد اور اجتماعی زیادتیوں کا شکار ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ ولیم ہیگ اور اقوام متحدہ کی خصوصی مندوب اینجلینا جولی نے اس تشدد کے خلاف آگہی مہم کا آغاز کیا. ڈیکلریشن آف کمٹمنٹ ٹو اینڈ سیکشوئل وائلنس نامی اس مہم کو گزشتہ 2 سال میں اب تک 141 ممالک کی حمایت حاصل ہو چکی ہے، مگر مسٹر ہیگ کا کہنا ہے کہ اب مقصد یہ ہے کہ ٹھوس اقدام کیے جائیں اور جنسی تشدد کے شکار افراد کو زیادہ مدد فراہم کی جائے، اسی لیے یہ 4 روزہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ اینجلا ٹیم اس کانفرنس کے مقررین میں سے ایک ہیں۔ عمر ان کی 14 سال ہے، وہ اسکول جاتی تھیں جب یوگینڈا میں باغیوں کی لارڈ ریزسٹنس آرمی LRA نے انہیں اغوا کیا۔ اینجلا ٹیم نے بی بی سی کو بتایا،
وہ لوگ جو مسلح جنگوں کے دوران جنسی تشدد کے مرتکب ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے، ایسا کرنے سے ہمارے زخم بھرنے میں مدد ملے گی، کیونکہ ایسے لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھنا اور وہی سب کرتے دیکھنا بہت تکلیف دہ ہے۔
مسٹر ولیم ہیگ کہتے ہیں کہ جنسی تشدد ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت عرصے سے کبھی کھل کے بات نہیں کی گئی، اور اب وقت ہے کہ اس موضوع سے جڑی رسوائی سے جان چھڑائی جائے۔ اس اجلاس میں شریک 140 ممالک سے مسٹر ہیگ نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی افواج کی ٹریننگ میں جنسی تشدد کے خلاف ایکشن کو شامل کریں۔ مس اینجلینا جولی نے اس اجلاس کا باقاعدہ آغاز کیا اور افتتاحی تقریر میں کہا کہ ریپ اس کے لیے باعث شرم نہیں جس کے ساتھ کیا جائے، بلکہ اس کے لیے ہے جو اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خاموشی توڑنا ہوگی۔
ریپ ایک ایسا جرم ہے جو خاموشی اور انحراف کے باعث آگے بڑھتا ہے، اس سے جڑی رسوائی اس جرم کے شکار افراد کو نقصان پہنچاتی ہے اور ان کے لیے شرم کا باعث بنتی ہے۔ اس جرم سے اس جہالت کو بھی تقویت ملتی ہے جس کے مطابق ریپ کا تعلق کسی قسم کے قدرتی جنسی عمل سے ہے۔ یاد رکھیے، جنسی تشدد کا شکار ہونے والے کے لیے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہے جو یہ جرم کر رہا ہے۔
اس اجلاس میں مندرجہ ذیل مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ شورش کے دوران ہونے والے جنسی تشدد کے اندراج اور اس کی تفتیش کے لیے نیا بین الاقوامی طریقہ کار تشکیل دیا جائے اور ممالک پر زور دیا جائے کہ وہ ایسے جرائم پر قانونی کارروائی کریں۔ جمعرات کو مسٹر ولیم ہیگ ایک اور سیکیورٹی اجلاس کی میزبانی بھی کریں گے، جس میں نائجیریا کے وزراء اور ہمسایہ ممالک بھی شریک ہوں گے۔ اس اجلاس کا مقصد شدت پسند گروہ بوکو حرام پر بات کرنا ہے۔ یاد رہے کہ مشتبہ بوکو حرام نے گزشتہ ہفتے مزید 20 خواتین کو شمالی نائجیریا میں یرغمال بنا لیا ہے۔ اس سے پہلے رواں سال اپریل کی 14 تاریخ کو اسی گروہ نے اسکول کی 200 سے زیادہ بچیوں کو اغوا کیا تھا۔ بی بی سی کے نامہ نگار پال ایڈمز کہتے ہیں کہ منتظمین چاہتے ہیں کہ یہ اجلاس وہ لمحہ بن جائے جب دنیا جاگ اٹھے اور اعلان کرے کہ جنسی تشدد جنگ کا ناگزیر حصہ ہرگز نہیں ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنا رہی تھی نخبت ملک۔ میرا دفتر لندن میں بی بی سی کے ہیڈ کوارٹرز کی 5ویں منزل پر ہے، اور میرے آس پاس کی 10 سروسز میں پشتو، ازبیک، برمیز، بنگلہ اور تامل زبانوں کی سروسز بھی شامل ہیں۔ میں نے آج دوپہر اسی معاملے پر ان سروسز کے کچھ پروڈیوسر سے بات کی، یہ جاننے کے لیے کہ کیا ان کے علاقوں میں بھی ریپ کو بطور ایک جنگی ہتھیار استعمال کرنے کی مثالیں ملتی ہیں یا نہیں۔ اگلی آواز بھی میری ہی ہوگی، لیکن اسٹوڈیو سے باہر۔ میرے ڈیسک سے تھوڑی ہی دور افغان سروس والے بیٹھتے ہیں، جہاں پر ہمارے ساتھی اسماعیل سادات ہیں۔ افغانستان میں 35 سال سے جاری جنگ، اور اس جنگ میں کیا جنسی تشدد، کیا ریپ کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا؟ یہ سوال اسماعیل سادات سے۔
لبد امرغ پا افغانستان کے ہم دے جگڑو پا کلونو کے زنو ڈلو پلو علاس پا غسیم کے چھے۔
افغانستان میں سفارہ گروہوں میں سے بعض جان بوجھ کر ریپ اور جنسی تشدد کا خواتین کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں ان علاقوں میں جو وہ اپنے دشمنوں سے چھڑاتے ہیں۔ اس کا مقصد اپنے دشمن کو بدترین تکلیف پہنچانا ہے، کیونکہ افغان اپنی خواتین کے تحفظ کے بارے میں بہت حساس ہیں، جنہیں وہ اپنی عزت سمجھتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ اسماعیل سادات۔ اور اب چلیں افغانستان کے ساتھ ہی وسطی ایشیائی ریاستوں کی طرف۔ ہم رخ کرتے ہیں ازبیکستان کا، جہاں پر ہمارے ساتھی رستم کوبل ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے وسطی ایشیائی ریاستوں میں اس گھناؤنے جرم کا استعمال بطور ایک جنگی ہتھیار کے ہوتا دیکھا یا نہیں۔
دیمک ازبیکستان و قرغستان دا ہم بون نئے حالت لبولیاں
خواتین کے خلاف جنسی تشدد کا جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال وسطی ایشیا میں 4 سال قبل اس وقت ہوا جب جنوبی کرغستان میں کرغز اکثریت اور ازبک اقلیت کے درمیان نسلی تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ اس تشدد کے دوران ازبک خواتین کے خلاف باقاعدہ گینگ ریپ کے واقعات ریکارڈ کیے گئے اور خواتین کے خلاف ظالمانہ جنسی تشدد کے واقعات سامنے آئے، جن کے پیچھے کرغز جتھے ملوث تھے، جبکہ یہی کام ازبک مردوں کے گروہوں نے کرغز خواتین کے خلاف کیا۔ اس مسلم اکثریتی ملک اور اس کے روایتی ماحول میں ان واقعات کی رپورٹنگ اتنی آسان نہیں تھی۔
رستم قابل، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب میرا رخ برمیز سیکشن میں ہے، جہاں پر ایک فوجی جنتا کا بڑی دیر سے راج ہے اور وہاں جمہوریت کے خلاف یا جمہوری قوتوں کے خلاف اکثر وہاں کی فوجی جنتا کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ بہت ظلم ہوتا ہے، جنگ میں ریپ کا ایک ہتھیار کے طور پر استعمال۔ یہ سوال میں نے اپنے ساتھی سووین سے کیا۔
برمی حکومت کے فوجیوں نے باقاعدگی سے جنسی تشدد کو بطور جنگی ہتھیار ملک کی اقلیتی نسلوں کے خلاف استعمال کیا ہے۔ اس طرح کے بھی الزامات لگتے ہیں کہ فوجی دیہاتوں میں جاتے اور خواتین پر جنسی حملے کرتے ہیں تاکہ مقامی آبادی کو ڈرایا دھمکایا جا سکے۔ اس ملک پر فوج نے لمبے عرصے تک حکومت کی ہے اور حکام فوجیوں کی جانب سے جرائم کی تحقیقات سے ہچکچاتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ سووین۔ اور ان کے ساتھ ہی ہمارے بنگالی سیکشن کے ہمارے ساتھی مسعود خان۔
جدھر اوستر حساب دھرشن کے بیبوہر بنگلدیشے بشکر آمراجی کھنے
ریپ کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کرنا بنگلہ دیش میں ایک بڑا مسئلہ ہے جہاں ہماری نشریات جاتی ہیں۔ یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ 1971 میں پاکستانی فوجیوں نے ہزاروں بنگالی خواتین کا ریپ کیا، کئی کو فوجی کیمپوں میں جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے لانڈیا بنا کر رکھا گیا۔ 43 سال کے بعد بھی ریپ کا شکار یہ خواتین انصاف کی منتظر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی تاریخ کے سیاہ ترین دور کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں قبول کرے۔
بہت بہت شکریہ مسعود خان۔ اور آخر میں سری لنکا کے ملک میں ہماری تامل سروس کے سربراہ منی وندن ترملائی، جنہیں ہم پیار سے منی بھی کہتے ہیں۔
இலங்கையை பொறுத்தவரைக்கும் பாலியல் வல்லுறவுங்கிறது
سری لنکا میں سری لنکن فوج پر ملک میں جاری خانہ جنگی کے دوران اور اس کے فوری بعد تمل خواتین کے خلاف مبینہ جنسی تشدد کے کئی واقعات کے الزامات ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال تمل ٹائیگرز کی براڈکاسٹر سپائریا ہیں، جنہیں نیم برہنہ حالت میں مردہ پایا گیا تھا جب مبینہ طور پر جنگ کے آخری دنوں میں انہوں نے سری لنکا کی فوج کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جنگ سے متاثرہ پناہ گزینوں کے خلاف فوجیوں کی جانب سے تشدد کے واقعات بھی رپورٹ کیے جاتے رہے ہیں۔ سری لنکا کی حکومت نے عمومی طور پر ان الزامات کی تردید کی ہے کہ اس کی افواج نے بڑے پیمانے پر جنگ کے دوران خواتین کے خلاف ریپ کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ دوسری جانب ناقدین الزام لگاتے ہیں کہ حکومت ان فوجیوں کی جانب سے جنسی تشدد کی تحقیقات یا انہیں سزا دینے میں سنجیدہ نہیں ہے۔
குற்றம் சாட்டி இருக்கின்றன ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாமே ஒட்டுமொத்தமாக அங்கன்றும் இங்கன்றுமாக நடந்த சம்பவங்களாக தான் இருக்கின்றதே தவிர۔
மணி அக்கா بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کو جان دیتا چلوں کہ جنگ کے دوران ہونے والے جنسی تشدد کے بارے میں ایک 4 روزہ اجلاس آج لندن میں شروع ہوا ہے، جس کی میزبانی برطانیہ کے وزیر خارجہ ولیم ہیگ اور اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی انجلینا جولی کر رہی ہیں۔ اس 4 روزہ اجلاس کی تفصیلات ہم اپنے ریڈیو پروگرام اور بھی اپنی ویب سائٹ bbcnews.com کے ساتھ اور bbcurdu.com کے ساتھ بھی آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، میرے پاس 2 اور خبریں تھیں، وقت نہیں ہے آپ کو سناتا۔ ایک پاکستان کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کے بارے میں ہے، جس سے لوگوں کے معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں، اور دوسری یہ کہ امریکی فوجی کی رہائی کے بدلے میں گوانتنامو بے سے رہا کیے گئے 5 سینئر طالبان کمانڈرز کو دوحا میں رکھا گیا ہے، اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ان کو میڈیا سے دور رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین ختم ہوا۔ میری ایڈیٹر تھیں ہنیا علی اور پروڈیوسر نازیہ میمن، لندن میں ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈیرک کلارک، اور اسلام آباد میں عزیشان حیدر۔ پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو خاص خاص خبروں کا خلاصہ سناتے ہیں جو اسلام آباد سے شمائلہ خان پیش کریں گی، لیکن اس سے پہلے یہاں لندن میں ہماری ساری ٹیم کو اجازت۔ شب بخیر۔
پاکستان کے ایران سے متصل سرحدی علاقے تفتان میں خودکش حملوں اور فائرنگ میں ہلاک 21 زائرین کی آج کوہاٹ اور اورگزئی ایجنسی میں تدفین کر دی گئی ہے. اس واقعے میں 10 خواتین سمیت 24 افراد ہلاک ہوئے تھے. افغانستان کے صوبہ غزنی میں سفر کرنے والے 35 سے زیادہ اساتذہ کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا ہے. عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل میں شدت پسندوں کے قبضے کے بعد وزیر اعظم نے پارلیمان سے درخواست کی ہے کہ وہاں ایمرجنسی نافذ کی جائے. مصر کے نئے صدر عبد الفتاح السیسی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر نے جنسی حملوں کو روکنے کے لیے کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے. امریکہ میں فوجی ذرائع نے افغانستان میں ایک مشترک آپریشن کے دوران اپنے 5 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. اور ایتھوپیا کی دارالحکومت ادیس ابابا میں جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر اور ملک میں باغیوں کے سربراہ ریخ ماچر کے درمیان آج امن مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.